السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من مهيبة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے. گزشتہ جو بات مکمل ہوئی تھی اس میں آخری آیت میں مسجد حرام کا تذکر آیا تھا، اور اسی آخری آیت یعنی آیت نمبر 25 سے سورة الحج میں مدنی زندگی کے جو مضامین ان کا بیان آتا ہے، یعنی حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے جو متعلقہ باتیں ہیں ان کا بیان اس مقام پر آیا ہے. آیت نمبر 26 سے جو سلسلہ شروع ہوا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہی کے بیان کے ضمن میں حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے تذکرہ ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ابھی جن آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی حج اور قربانی کے حوالے سے یہی مضامین سورۃ البقرہ میں بھی آ چکے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو درست کر دیا، مراد یہ ہے کہ ان کے دور میں یہاں پر آبادی کا سلسلہ، پھر وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ، اس کو ٹھیک کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے یہاں پر آنا ممکن ہو، اللہ کی بندگی کرنا ممکن ہو. تو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو یا مقام کو درست کر دیا، اور پھر کیا حکم دیا گیا انہیں، فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. مراد ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ تعلیم لوگوں کو دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے، گویا ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے ان کی اصل تعلیم تو وہ تھی کہ جو توحید کی تعلیم تھی. یہ تو تمہارا حال ہے کہ تم نے شرکی رویے اختیار کر رکھے ہیں. تو اصل تعلیم ان کے پیغمبر کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یہ یوں کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو یہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اور ان کی نسل اور اولاد میں سے بھی تھے، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی تعلیم پہنچائی جا رہی. اللہ تشرک بی شیئا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہی ترتیب ہے جو علماء نے بیان فرمائی کہ فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مسجد حرام میں سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ ہے طواف کرنا اللہ کے گھر کا، پھر قیام، مراد اعتکاف کرنا، اور پھر ہیں نفلی نمازیں جو بندہ وہاں پر ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. تو فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف، پھر وہاں قیام یعنی اعتکاف، اور پھر عام جو نوافل بندہ ادا کرتا ہے ان کی فضیلت ہے. یہاں بتایا گیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، یہ پاکیزگی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. ظاہری پاکیزگی کیا ہے کہ گندگی وغیرہ سے اس کو پاک رکھا جائے، یہی بیت اللہ کا حق ہے اور یہی تمام مساجد کا حق ہے، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، گویا کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان سب کو ظاہری اعتبار سے بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور ہے کہ باطن کی پاکیزگی، مراد ہے کہ اللہ کے گھر کو شرکی عقائد سے، شرکی اعمال سے، اور اس طرح کی جو باطن کی گندگیاں ہوا کرتی ہیں عقیدوں کے اندر، ان سے بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کی جائے. صفائی ظاہر کی بھی ہوتی ہے، صفائی باطن کی بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یا خاص طور پر مغرب میں ظاہر کی صفائی بھی تو بڑا زور ہے، اچھی بات ہے، اشیاء کے اندر، ماحول کے اندر بہت اچھی بات ہے، مگر ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ باطن کی پاکیزگی بھی ضروری. اگر حیا کا جنازہ نکل رہا ہو، بے غیرتی کا دورہ ہو، فحاشی ادیانی کو عام کیا جا رہا ہو جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے ایمان چلا جاتا ہے، جس سے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نتیجتاً اخلاق کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس باطن کی پاکیزگی پر اگر توجہ نہ ہو تو محض ظاہر کی پاکیزگی کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ آج ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر بھی ہے، کچھ ظاہر کی چیزوں میں تو ہم پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باطن کے اعتبار سے عقیدے کی پاکیزگی، ارادوں کی پاکیزگی، نیتوں کی پاکیزگی، پھر شرم و حیا کے حوالے سے عفت کی حفاظت کا معاملہ جس پر گزشتہ جمعے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کو ذکر آج بھی آخر میں کرنا مقصود ہے انشاءاللہ، یہ باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر بھی کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ظاہری باطنی دونوں اعتبارات سے گویا پاک رکھا جائے۔ اس کے بعد حج کے اعلان کا ذکر ہے، فرمایا کہ ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، یہ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور آتی ہوں گی یہ اونٹنیاں دور دراز کے علاقے سے، یعنی کہ عرب جس حج سے واقف تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا حاصل ہے، گو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک رائے کہ اولاً آدم علیہ السلام نے فرمائی، دیگر انبیاء رسول بھی یہاں تشریف لاتے رہے، مگر یہ اہل عرب حج کی جن تعلیمات یا مناسک سے واقف تھے یہ وہی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے معاملہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینے کی آواز لگائی، روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری آواز کون سنے گا، تو حکم دیا گیا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا وہ ہمارا کام ہے، یہ لوگ پیدل بھی چلے آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی چلے آئیں گے، اور یہ اونٹنی آئیں گی دور دراز کے علاقے سے۔ اور اب آج کا عالم یہ ہے کہ روکنا پڑتا ہے سعودی حکومت کو، کوٹا لگانا پڑتا ہے، تعداد مقرر کرنی پڑتی ہے، یہ وہ خلوص کی آواز تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس پر لبیک اللہم لبیک آج تک کہا جا رہا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کی حکمت اور مقاصد کیا ہیں، فرمایا کہ لیشہدو منافع لہم، تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہ پر پہنچ جائیں، اپنے منافع جو ہیں، اپنے جو فوائد ہیں ان کا خود آ کر مشاہدہ کریں۔ حج کے حوالے سے ظاہری فوائد بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، مادی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں، دنیا کے فوائد بھی اور آخرت کے فوائد بھی ہیں۔ ظاہر میں یہ کہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے عالمگیر سطح پر، ایک وہ اظہار ہے ہمارا جو نماز میں ہوتا ہے روزانہ، ایسا نہیں ہوتا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے تو پہلی سب پنجابیوں کی بنتی ہو، اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا بلوچستان کا ہے تو آخری صف ان کی بنتی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ روزانہ کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، امیر ہے اور بعد میں آیا تو بعد میں کھڑا ہوگا، غریب اور پہلے آگے بیٹھ گیا پہلی صف میں بیٹھے گا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے، سب برابر ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، ایک آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سب بالکل برابر ہیں۔ روزمرہ کی نماز میں، یعنی روزانہ کی نماز میں بھی اس کا اظہار جمعے میں بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، اور عالمگیر سطح پر وہ حج کا موقع ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی یونٹی اور اتحاد کا مظاہرہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم مہاجر پہلے، اب ہم پٹھان پہلے، اب ہم پنجابی پہلے، اب ہم بلوچی پہلے، پتہ نہیں کیا کچھ پہلے، مسلمان ہے کہ نہیں یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ پاکستانی بھی ہم پہلے بن جاتے ہیں تو افغانی مرتا رہے تو مرتا رہے، یہ تو کیا ہم نے ماضی کے اندر، نہیں، یہ 1.5 ارب مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو باہر ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پامال کر رہے ہوتے ہیں، آبرو ریزی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم ہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام وہ ہے جو نماز میں نظر آ رہا ہے، اسلام وہ جو جمعے میں نظر آ رہا ہے، اسلام وہ جو حج میں نظر آ رہا ہے، اسلام وہ جو قرآن کی آیات میں موجود، اسلام وہ جو رسول اللہ کی سیرت اور احادیث میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر غلطی پیدا ہو گئی، ہم نے ان معیارات کو بدل دیا ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا نفع مسلمانوں کا اتحاد، ایک بہت بڑا نفع گناہوں کی معافی، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جو قرآن کے بھی الفاظ حدیث میں بھی آئے، نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی بد کلامی کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، اور حج ادا کر کے آئے تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی پیدائش ہوئی ہو، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ پھر ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی وہاں جمع ہوتی ہے، یوں کہ ایک عظیم اکثریت کو مسلمانوں کے اجتماع سے فوائد ملتے ہیں۔ ایک حاجی کا صرف جانا، اپنے گھر سے نکل کر جانا یا احرام پہن کر نکلنا، کئی لوگوں کو یاد دلا دیتا ہے، وہ خود بھی کبھی گئے تھے حج اور عمرے کے لیے، کئی لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے کاش ہمیں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کی سعادت مل جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک عظیم اکثریت کو بہت کچھ یاد آتا ہے، بہت کچھ اس کے اندر پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی سطح پر اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹکٹس کو مہنگا کر دینا، ہوٹل کے کرایے کو بڑھا دینا اور دیگر امور کے اندر زیادہ چارج کرنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ حاجی اصل میں تو اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا ظلم در ظلم کے مترادف ہے۔ تو وہ تو ایک الگ بحث ہے جہاں ظلم کیا جاتا ہے، مگر بہرحال 30-40 لاکھ افراد کا یہ چلت پھرت کا معاملہ، کتنے مہینے اس کے اندر پلاننگ کے اندر لگتے ہیں، کتنے مہینے اس کے ایگزیکیوشن کے اندر لگتے ہیں، ایک بہت بڑی سطح پر اکنامک ایکٹیویٹی بھی مسلمانوں کی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ کعبہ جو مرکز ہے مسلمانوں کا، وہاں پر دنیا کے اصحاب علم بھی جمع ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے وہاں پر ڈسکشن ہو، اور سربراہ مملکت جو بڑے مزے سے حج کرتے ہیں وہاں پر جا کر پروٹوکول کے ساتھ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات پر کوئی ایکشن لے، مسلمانوں کے معاملات پر کوئی ان کی رائے ہونی چاہیے۔ ہر چوتھا انسان زمین پر مسلمان ہے، 57 سے زائد مسلم ممالک ہیں، مگر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ حج کا موقع ایک بہت بڑا موقع جی سارے فوائد ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر روحانی سطح پر بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ان کو موقع ملتا ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کا موقع ان کو ملتا ہے۔ میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ آخرت کا میدان، حشر کا میدان کہیے کہ یاد ان کو آتا ہے۔ یہ سارے روحانی فوائد بھی ہیں، تو مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ فرمایا کہ آئیں دور دراز کے علاقوں سے اور اپنے جو منافع ہیں، ان کی جو فوائد کی باتیں ہیں، اس کا خود اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کریں۔ اور کیا کریں؟ فرمایا کہ اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں، علامہ رزقہم من بہیمت الانعام، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یہ قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے، ایک قربانی حاجیوں کو کرنی ہوتی ہے نا، عام طور پر جو حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرے کی نیت سے عمرہ ادا کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ سے جب حج کے مناسک کی ادائیگی کا وقت شروع ہوتا ہے، دوبارہ احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو ایک ہی سفر میں عمرے کو اور حج کو جمع کیا، اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی فائدہ اٹھانا۔ اس فائدہ اٹھانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم آتا ہے۔ تو ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، یہ حاجیوں کی قربانی، اور ایک وہ قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہم کرتے ہیں، حاجی اگر صاحب مال ہے اس پر بھی وہ لازم ہو جائے گی۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اب قرآن یہ نہیں بتاتا کہ وہ دن ہیں کون سے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں، یہ حدیث سے معلوم ہوگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوگا کہ حج کے ایام ہیں کون سے، قربانی کے ایام ہیں کون سے، حج کا کون سا منسک یا کون سا عمل کس دن ادا کرنا ہے۔ یہ تفصیلات قرآن حکیم ہمیں بیان نہیں کرتا، ہم لوگ محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ بھی سکیں اور قرآن پر عمل بھی کر سکیں۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، ہم محتاج ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے فتنے کا ذکر بار بار آتا ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا انداز گفتگو ہی ہوتا ہے، کیا قرآن کافی نہیں ہمارے لیے؟ اور پھر اگلا جملہ کیا ہوتا ہے، کیا قرآن محتاج ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے؟ تو ہمارے جو امیر ہیں تنظیم اسلامی کے، یہاں پر بھی جمعے کا خطاب کر چکے ہیں ماشاء اللہ 2 مرتبہ، انہوں نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا، محترم حافظ آقی صحیح ساتھ نے، کہ ہم محتاج ہیں سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہمارے سامنے ہوگی تو قرآن کی وضاحت بھی ہوگی اور قرآن پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بہت پیارا جواب ہے، مگر ٹیڑھے دماغ کے لوگ، عقل پرست، فتنہ پرور قسم کے لوگ یہ انداز آپ کے سامنے کبھی رکھیں گے، ہمارے سامنے رکھیں گے، قرآن کافی نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ کیا قرآن محتاج ہے؟ اس کی تشریح کی ضرورت ہے کوئی؟ اس کا یہ بڑا خوبصورت جواب ہے کہ نہیں، ہم محتاج ہیں سنت رسول کے، تاکہ قرآن کی وضاحت ہو سکے اور ہم قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو قرآن حکیم کی یہ وضاحت تو رسول اللہ نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مخصوص ایام کون سے، ہم سب کو معلوم ہے قربانی کا ایام، وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ملیں گے۔ وہ اللہ کے رسول کی سنت ملیں گے ویام صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم قرآن حکیم کی اس تعلیم پر کہ مقررہ دنوں میں قربانی کرنی ہے، جانوروں پر چھری پھیرنی ہے، مقررہ دنوں میں کس طرح ہوگا، وہ کون سے دن ہوں گے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے معلوم ہوگا، قرآن حکیم اس بات کی وضاحت نہیں فرماتا۔ مزید قربانی کے گوشت کے حوالے سے فرمایا کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور جو بدحال محتاج ہے اس کو بھی کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کو چیل کو دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر جو کہ اللہ کا گھر پہلے دن سے مقرر ہے بیت اللہ، اس کا طواف کرے۔ یہ حج کی تفصیلات کے اندر آتا ہے کہ سر کو منڈانے کا معاملہ ہے قربانیوں کے بعد، پھر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، پھر طواف کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت حج اور عمرے کا طریقہ بیان کرنا مقصود نہیں، مگر یہ حج کے مناسک میں تفصیلات آتی ہیں۔ فرمایا اس مقام پر تو کہ خود بھی کھائیں اور بدحال محتاج کو بھی کھلائیں۔ مزید اس کے حوالے سے آگے مزید اور باتیں انشاءاللہ تعالی بھی آئیں گی۔ مزید فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، کہ یہ تو ہے حکم، اور جو حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا، فہو خیر اللہ عند ربی، تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بات بہتر ہوگی۔ اللہ کی حرمات، انہی کو شعائر اللہ بھی کہا گیا سورۃ المائدہ میں، وہ بڑی بڑی نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی حرمت، اس کا تقدس برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے۔ حرمت اس معنی میں، سیکرٹ کے معنی میں انگلش میں کہا جائے گا، تقدس کے معنی میں، جس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ نے جو باتیں مقرر کی نشانیوں کے طور پر کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، خواہ وہ مسجدیں ہوں، کیا خواہ وہ قرآن حکیم کے نسخے ہوں، خواہ وہ دینی کتابیں ہوں، کیا وہ خواہ وہ روضہ رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ بیت اللہ شریف ہو، یہ سارے کے سارے یہ نشانیاں ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کا حرمت کا معاملہ، ان کا تقدس اور احترام برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے وہ کہ جو تم پر پڑھ کر بتا دیے گئے، مراد ہے کہ جن کی حرمت ہے، جو حرام ہیں، کچھ قرآن حکیم میں تفصیلات ہیں اور باقی وضاحتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ زور میں صرف لفظ جھوٹی داخل نہیں، بلکہ تمام باطل کام الزور میں داخل ہیں۔ اور سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہل ایمان کی شان کیا ہے، لا یشہدون الزور، وہ باطل کے کاموں پر گواہ بھی نہیں بنتے۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، یہ تو دور کی بات ہے مومن کے لیے، ایک ہے جھوٹی باتیں کہی جا رہی وہاں وہ بیٹھا رہے، ممکن نہیں، ایک ہے باطل کے کام وہ اس میں شریک نہیں ہوتا، ایک ہے باطل کے کام کہیں ہو رہے ہیں تو گزر جائے گا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان کے آخر میں آتا ہے، جب لغ اور بیکار کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے بڑی شانی بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مومن کا معاملہ یہ نہیں کہ ادھر نماز میں آیا تو ٹوپی سر پہ چڑھائی اور نماز میں سجدے میں اللہ کے سامنے گیا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور باہر نکل کے کانسرٹ میں جا کے کھڑا ہو جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ ابھی بیٹھا ہے جمعے کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، عمومی حالات کے اندر زبان پر جو ہے وہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، اور پھر وہ گانے بھی گنگنا رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مومن کی شان نہیں، جھوٹ بولتا بھی نہیں، جھوٹے کاموں پر شریک بھی نہیں ہوتا۔ چلو میں نہیں گانا گا رہا، کوئی گا رہا میں سن لوں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ مومن کی شان کے خلاف۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ گانے باجے کی محفل اس طرح کی، یہ شیطانی کام، وہ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ تو آج ہمارا دور ہے نا، ہر چیز سنائی جا رہی، تھوپی جا رہی ہمارے اوپر، ہم نہیں سن رہے، دنیا سنا رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بانسری کی آواز آتی ہے اگر، بانسری کی، تو انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اور کئی دور جانے کے بعد پھر وہ انگلیاں نکالتے ہیں کہ اب آواز ختم ہو گئی۔ یہ تو آج ہم ہیں جنہیں بڑے شوگر کوٹڈ انداز کے اندر حرام کو حلال کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تھوپا جا رہا ہے حرام کو ہمارے اوپر حلال بنا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو آج ہمارا معاشرہ ہے، یا جو آج ہمارے رویے و طرز عمل ہے، رسول اللہ کی تعلیم تو ایسی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ کرام کا طرز عمل تو ایسا نہیں، تو فرمائے یہاں پر وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زور باطل غلط برے کاموں سے بھی بچو، صرف جھوٹ نہیں، جھوٹی باتوں اور جھوٹے کاموں اور باطل کے رویوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور کس طرح؟ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر. یکسوئی کیا ہے؟ ایک طرف کے ہو رہا ہو، یہ نہیں کہ باطل بھی چلتا رہے حق بھی چلتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا. لا تلبسوا الحق بالباطل، جیسے قرآن کہتا ہے حق اور باطل کو مکس نہ کرو. یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے گانے بھی چل رہے، یہ نہیں ہو سکتا. سچ بھی چل رہا ہے جھوٹ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے بے پردگی بھی چل رہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. قرآن کی تلاوت بھی ہو زبان دار گانے بھی آ رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. غیر مشرکین بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فرمائے کہ وہ گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردہ پرندے اچک لے جاتے ہیں اور اسے ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر جا کے پھینک دیتی ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نگاہ اٹھائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے اللہ کے مقابلے میں، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، ان سے توقعات رکھے، ان سے خوف رکھے، تو پھر وہ گر پڑتا ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا جیسے کہتے ہیں، اور پھر اس کو ہوا ادھر 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 تھپیڑے مار کر پھینک دیتی ہے. مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، کبھی اس کے در پہ منہ مارتا ہے، کبھی اس کے در پہ منہ مارتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا ہی رہتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے. یہ ہے مشرک کا انجام دنیا کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں بتایا گیا، فقط حرم علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی شاعر کی، وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، پہلے حرمات تھیں اب شاعر کا لفظ آیا، جو اللہ کے شاعر کا، شعیرہ کی جمع ہے شاعر، شعیرہ شعور سے، جس چیز سے شعور حاصل ہو. تو جن نشانیوں کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے کیا گیا، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تو دلوں کی تقوی کی علامت ہے. خوف خدا دل میں ہوگا تو اللہ کی حرمات کی بندہ احترام کرے گا، ان کا ادب کرے گا. ورنہ مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر معذرت کے ساتھ غیبت بھی ہو جاتی، کونے خدرے میں بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے دنیا بات، دنیا جہاں کے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، دنیا جہاں کی باتوں میں پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہو جاتا ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر گانے بج رہے ہوتے ہیں، کیا وہ سیاسی پارٹی، کیا وہ مذہبی جماعتیں ہوں، چند، سب نہیں، چند مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوتی، باہر ان کے بینڈ باجے بج رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بے حرمتی، گھر کی چیزیں کچرا نکال کے مسجد کے سامنے لوگ ڈال کے چلے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم کے اوراق کبھی کبھی کس طرح ڈال کے جاتے ہیں لوگ مسجد کے اندر، بے حرمتی اس کے اندر بھی ہو رہی ہوتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہوگی، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف اور تقویٰ موجود نہیں ہے. انہی قربانی کے جانوروں کے متعلق ایک اور اہم بات آگے ارشاد فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى، تمہارے لیے ان میں، ان مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک کے لیے فائدے حاصل کرنے کا معاملہ ہے، ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کے پہنچنے کا مقام ہے قدیم گھر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر. وہ جو حج کی نسبت سے جانوروں کی قربانی کا معاملہ، وہ حرم کے قریب کا معاملہ ہے ان کی قربانی کا، تفسیرات فقہ کی کتابوں میں ملیں گی تفاسیر میں، ان مخصوص جانوروں کی طرف اشارہ جو وہ حجاج اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 34 سے پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحج کی، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں. یہ جو منکرین سنت کا ٹولہ ہے، انکار حدیث کرنے والوں کا ٹولہ ہے، اور آج کے دور کے کچھ عقل پرست قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ قربانی کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتا ہے قربانی صرف وہ ہے جو حاجیوں کے لیے، یہ غلط بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے. جامع ترمذی کی روایت 10 کے 10 سال آپ نے قربانی پیش کی, اور حج کتنے کی اللہ کے رسول نے؟ 1. اور قربانی کتنے سال کی؟ 10 سال. حج کی فرضیت آتی ہے مدنی زندگی میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 97 مدنی زندگی, سورۃ البقرہ میں بیان مدنی زندگی کی صورت ہے. جبکہ سورہ کوثر ہم لوگ پڑھتے ہیں, سب کو آتی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, یہ مکی صورت ہے. اے نبی نماز قائم کیجئے اور نماز ادا کیجئے, قربانی کیجئے. مکی دور میں بھی ذکر آ رہا ہے اس کو. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. یہ کوئی نیا عمل نہیں, پچھلی امتوں میں بھی تھا. جیسے نماز آتی ہے, زکوٰۃ آتی ہے, روزہ آتا ہے, حج آتا ہے, کسی نہ کسی شکل میں تمام امتوں میں رہا, یہ قربانی بھی ہر ایک کے لیے مقرر کی گئی ہے. باقی کچھ باتیں پھر وہ انشاءاللہ کبھی عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا تو بات مزید کر لیں گے. فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود معبود واحد ہے اللہ سبحانہ وتعالی, فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے فرما بردار ہو جاؤ. جب حکم آئے نا تو اپنی عقل پر نہ پرکھو, عقل کو نیچے رکھو, اللہ کے حکم کو اوپر رکھو اور جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. کون ہے عاجزی اختیار کرنے والے؟ کنہیں ملے گی خوشخبری؟ فرمایا جو وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیا ہم پر بھی کبھی کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے نتیجے میں, آخرت کے خوف کے نتیجے میں, یا کہ ہمارے دل بھی سخت ہو چکے ہیں پتھروں کی طرح, او اشد قسوہ, یا کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اتنا عظیم کلام اللہ کا ہم سنتے ہیں, یہ باتیں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, سورۃ الحشر آیت نمبر 21, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے دلوں پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. بشارت کن کے لیے ہے؟ جو عاجزی اختیار کرے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ اٹھے ان کے. نمبر 2, والصابرین, والصابرین علی ما اصابہم, اور وہ صبر کرنے والے ہوں ان مصائب پر جو ان پر آ پڑے. والمقیم الصلاۃ, اور وہ نماز کرنے قائم کرنے والے ہوں. جمعے کی نہیں, 5 وقت کی نماز کا حکم. جمعے کی کس کے لیے ادا کرتے بھائی؟ اللہ کے لیے نا, اسی اللہ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے. اور قیامت میں جو پہلا سوال ہے وہ صرف جمعے کی نماز کے متعلق نہیں ہوگا, وہ تمام نمازوں کے متعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے کی نہیں, قائم کرنے کی. آفس کی تیاری میں اور آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, کاروبار کے لیے تیاری میں اور آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, بچوں کے اسکول کی تیاری میں اور آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, گھر کے بنانے کی تیاری میں اور آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو نماز ایسے ہی نہیں, اہتمام کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے ادا کرو صلاۃ المودع, جیسے کہ ودا ہونے والے کی سی نماز ہو کہ شاید آج کے بعد پھر کبھی اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع نہ مل سکے. قائم کرنا, وقت پر ادا کرنا, طہارت کے مسائل کا علم ہونا, نماز کے بنیادی مسائل کا علم ہونا, با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا مردوں کے لیے لازم قرار دیا گیا, یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ رزق صرف دولت کو نہیں کہتے, مال کو نہیں کہتے, جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی یہ سب اللہ کے رزق میں داخل ہیں, اور ان نعمتوں کو اللہ نے جو جائز ذرائع عطا فرمائے ان سے حاصل کرنا اور جائز مقامات پر خرچ کرنا یہ لازم قرار دیا گیا. یہ نعمتوں کی اصل شکر گزاری ہے. تو یہاں پر چند باتیں آئیں, کن کے لیے بشارت ہے؟ عاجزی کرنے والوں کے لیے. کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ اٹھیں. نمبر 2, وہ صبر کرنے والے ہیں مصیبتوں پر. نمبر 3, وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں. اور نمبر 4, اللہ کے دیے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں آپ کی خدمت میں اور رکھنی, وقت ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا باقی ہے. شرم و حیا کے حوالے سے بات پہلے بھی ہوئی تھی پچھلے جمعے کو, اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ مستقل اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے, اور میڈیا چاہے وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہے, وہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہے, وہ موبائل پر اویلیبل ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا وہ پرنٹ میڈیا ہو، بارہا اس کے متعلق گفتگو اور ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر ہر جمعے میں اسلاف سے بات چلی آ رہی ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 خطبہ جمعہ میں ہمیشہ تلاوت ہوتی ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، اللہ تمہیں منکرات سے روکتا ہے، اللہ تمہیں زیادتی کے اعمال سے روکتا ہے۔ جب ہر جمعہ اس کا اہتمام ہے تو اس کے حوالے سے توجہ بارہا آنی چاہیے۔ اس وقت جو ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ابھی سردی ختم نہیں ہوئی کہ وہ لانس کے ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہو گئے، اور جس بے دردی کے ساتھ، بے غیرتی کی اور فحاشی کی پروموشن ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اب ظاہری بات ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ذرا ایمان کی حیا کی رمق ہے تو شرم آتی ہے ہمیں اس بات پر، لیکن کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو چند ٹکے کمانے کی خاطر لوگوں کے اخلاق کا بیڑا غرق کرنے میں تلے ہوئے، اور نتیجتاً اب ہمارے معاشرے کے اندر ریپ کے کیسز عام ہو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور چینلز کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی خبروں کو نشر کرنے کے اندر، 3 مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ، استغفر اللہ، اور زیادتی نہیں قتل بھی کر ڈالتے ظالم، یہ کیا ہے؟ یہ وہ جنسی اشتعال جس طرح کی چیزوں سے پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ دین کہتا ہے جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نب دے ول ان دا بڈ والی بات، برائی کو جڑ سے اکھاڑو، ان راستوں پر پابندی لگائی ہے دین۔ اور قرآن بتاتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ تو بھائی جہاں تک یہ باتیں آپ پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پہنچائیے۔ وہ ایڈورٹیزمنٹ کی کمپنی چلانے والا بھی مسلمان ہی ہوگا موسٹ پرابلی، وہ کمپنی چلانے والے بھی مسلمان ہی ہوں گے موسٹ پرابلی۔ اگر ہماری کہیں رسائی کسی مارکیٹنگ ایجنسی تک ہے، ہماری رسائی اگر کسی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تک ہے، ہماری رسائی اگر حکام بالا تک اگر ہے، تو خدا نے ان چیزوں کو پہنچائی۔ کہا وہ پمرا کے لیے سارے رولز بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا پروگرام ہمارے ٹیلی ویژن پر نہیں چلے گا جو اسلامی اقدار کے منافی ہو۔ تو کیا ٹی وی کے ڈبے میں 24 گھنٹے اسلام نظر آ رہا ہے؟ چوری، اور وہ بھی سینہ زوری، یہ پمرا کے قوانین ہیں۔ کوئی پروگرام ایسا نشر نہیں ہوگا جو اسلامی اقدار کے خلاف ہوگا۔ تو بھائی اسلامی اقدار ہے کیا یہ جو آج ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہی؟ تو آپ میں سے جس کی جہاں جہاں پہنچ ہو، اگر کوئی ای میل کر کے ان اتھارٹی تک پہنچا سکتے وہ کیجئے، کوئی اجتماعی شکل ہو سکتی ہے وہ کیجئے، کسی کا کسی، پھر عرض کر رہا ہوں، مارکیٹنگ ایجنسی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کسی کمپنی کا، وہاں تک اگر رسائی ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کیجئے، شاید اللہ کی کوئی بات سن کر، رسول کی کوئی بات سن کر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کے دل میں بھی کوئی خوف خدا پیدا ہو، ورنہ اخلاق کا تو جنازہ نکل رہا ہے، گھر سے نکلنا دوبر ہو جاتا ہے انسان کے لیے، جس طرح کے نظارے اب آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور آپ ہٹ دیکھیے، لگ رہا ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے ان کا۔ ابھی سردی میں دوبارہ کہہ رہا، سردی ختم نہیں ہوئی ہے اور لون کی بہاریں آنا شروع ہو گئی، اور اس کے اشتہارات اور اشتہارات آنا شروع ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور کس طرح کے وہ اخلاق باختہ قسم کے مناظر اس میں دکھائے جاتے ہیں، یہ بالکل علل اعلان بے حیائی کو، فحاشی کو، ریانی کو پروموٹ کرنے والی بات۔ پھر وہ حدیث دوبارہ سنائی جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں، جب بے حیائی عام ہو تو قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، جب بے حیائی عام ہو تو وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا ذکر بھی تم لوگوں نے کبھی پہلے سنا نہیں ہوگا، یہ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اور جو آخری بات عرض کرنی ہے، وہ افغانستان کے اندر جو قرآن حکیم کے ساتھ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بے حرمتی کا سلوک کیا ہے امریکن فورسز نے، اور ہمارا یہ میڈیا، چند اخبارات نے تو چھاپ دیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بات کہیں نہیں آئی، کیوں؟ امریکی فورسز نے کام کیا ہے، یہ ہے ہمارا میڈیا اس وقت، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، سیاسی لیڈرز کی بے حرمتی ہو جائے سارا آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، 14 لوگ بھی شہید کر دیے گئے پہلے مظاہرے میں افغانستان کے اندر، میڈیا میں یہ رپورٹ نہیں آئی، اب آئیے آج اخبار میں 2-4 کے اندر، یہ کل اخبار میں آئی تھی غالب۔ یہ ہے جو ہر چند عرصے کے بعد ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے، مگر آپ دیکھیے کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں آج ہمارا میڈیا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ میں ہم آج ہماری زمام کار ہے، جب کفر کی بات ہوتی ہے، ظلم کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی بات ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، کانسرٹ کے اندر 3 لڑکیاں کچلی جاتی ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر پردے کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، حیا کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، قرآن کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہیں، دین کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیکورڈ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ذرا آنکھیں ہم کھولیں، کان ہم کھولیں، ہم کس پر منہ بنا، ہم سے مراد معاشرہ، معاشرہ معاشرہ، کس پر ہمارے منہ بنتے ہیں اور کس پر ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ آج اللہ کے دین کی باتیں کرنا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حرمت، اللہ کے دین کی تعلیم پر حرف آئے تو سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم کیا اللہ کو کل جواب دیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں؟ ہم اللہ کی پارٹی میں ہیں یا شیطان کی پارٹی میں ہیں؟ کفر کی باتیں کرنا، اسلام کے خلاف باتیں کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ بے حیائی کی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا، اوریانی کی باتیں کرنا، اس کو پروموٹ کرنا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ حق بیان ہو، کتاب و سنت پر عمل ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عفت کی بات ہو، پاکیزگی کی بات ہو، حیا کی بات ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم کس کی بات مان رہے ہیں، شیطان کی یا رحمان کی؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔